بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 ستمبر 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اعتصام بالقرآن کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فقال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ماہ رمضان المبارک اختتام کو پہنچا اور اس کے بعد ایک جو جمعۃ الوداع ایک کلائمیکس ہوتا ہے، عید کے بعد پھر اینٹی کلائمیکس، اس کا بھی ظہور ہوتا ہے. بہرکیف یہ مہینہ روزے کا مہینہ تو تھا ہی، ماہ صیام اضافی طور پر قرآن مجید کے ساتھ تجدید تعلق کا مہینہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزے اور قرآن کا، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور تجدید تعلق جب ہوا، بہت سے لوگوں نے تراویح میں قرآن سنا، بہت سو کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے ترجمہ قرآن بھی سن لیا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اب اس کے حوالے سے تجدید تعلق تو ہو گیا، اس تعلق کو کیسے برقرار رکھنا ہے، قرآن کے حوالے سے ہمارا اصل رویہ ہونا کیا چاہیے، یہ ہے جو سب سے پہلے سمجھنے کی بات ہے. اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے عام طور پر اس کو کتاب مقدس کا درجہ تو دیا، کتاب ہدایت نہیں سمجھا. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، واضح ہو گئی کہ یہ کتاب ہدایت ہے. ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت اس کو پورا کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. وہ ضرورت اتنی بڑی ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک ہم اس کے لیے نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو جو شے اللہ نے اس کے جواب میں ہمیں عطا کی ہے، اسے ہم نے بند کر کے رکھ دیا، پھر دعا کرتے رہتے ہیں، اس سے استفادہ کرنے کو تیار ہی نہیں. تو یہ اپنی جگہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. چنانچہ اس کتاب کے حوالے سے ایک بہت اہم موضوع تو یہ ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے، کتنی عظیم، کتنی عظمت والی ہے، اس کے بارے میں آج یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے، لیکن دو لفظوں میں جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی عظمت کو ہم ایز سچ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کا ادراک حاصل کر ہی نہیں سکتے. وہ ہمارے تصور اور تخیل اور ہمارے جو بھی عقل کے اور منطق کے محدود پیمانے ہیں ان سے ماورا ہے، بیونڈ. چنانچہ اس کے لیے سورہ حشر کی وہ آیت اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، وہ کافی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. عظمت کو جاننا چاہتے ہو اس تمثیل پر غور کرو کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر، تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے. اب غور کرو اس میں. ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے غور و فکر کے لیے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور غور کرنے سے جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات اسی کی عکاسی اس کے کلام میں ہے اور وہی تاثیر اس کلام کی بھی ہے. اب اس تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا. تو جب ہم اللہ کی ذات و صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے تو اس قرآن مجید کی عظمت کو بھی نہیں پہچان سکتے. بس انتہائی عظمت والی کتاب. خود قرآن مجید میں الفاظ آئے اس قرآن کے لیے قرآن مجید. مجد کہتے ہیں بہت ہی کوئی شے قابل احترام ہو. انتہائی قابل احترام کتاب. ایک لفظ ہے کتاب عزیز، ایک لفظ ہے کتاب کریم. انتہائی باعزت، انتہائی باعزت. تو یہ الفاظ مختلف قرآن مجید میں آ رہے ہیں خود اس قرآن کے لیے. لیکن ہماری نسبت سے کیا ہے؟ یہ نور ہے. ان نور، نور ہدایت، الہدا ہے. چنانچہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، چونکہ ہمیں سب سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت رہتی ہے ان میں اصل میں سب سے بڑی شے نعمت ہدایت ہے. اس لیے کہ اصل زندگی کا دار و مدار ہی اس پر ہے. اس زندگی کا دار و مدار کھانے پینے پر ہے، اور اس میں ذرا اچھی چیزیں مل جائیں، لذت کام و دہن کا بھی اہتمام ہو، تو سبحان اللہ کیا کہنے، ایک سے ایک نعمتیں اللہ کی ہیں اور اس سے خوب لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں بھرپور. ضرورت تو صرف کھانے کی ہے، سانس کا رشتہ برقرار رکھنا، زندگی جو ہے وہ تسلسل اس کے قائم رہے. لیکن وہ اصل ضرورت تو وہاں پر ہے کہ اس سے عذاب الہی سے، عذاب علیم سے، خسارے سے نجات حاصل کر کے کامیابی ملے. اس کے لیے کلید یہ ہے. چنانچہ اس پہلو سے کہ ہمارے لیے اس میں کیا افادیت ہے، سورہ یونس کی دو آیات بہت اہم ہیں، جامع ہیں. میں صرف حوالہ دے کے گزروں گا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کتاب پوری نو انسانی سے. یا ایھا الناس قد جاءتکم، ایک شے تمہارے پاس آ گئی ہے، یہ کتاب. کیا ہے یہ؟ چار الفاظ آئے. موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس کا پیغام ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے باطنی امراض ہیں، روحانی روگ جو تمہیں دین کے رستے پر چلنے میں جو رکاوٹ بنتی ہیں، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، حب جاہ ہے، کوئی پوزیشن حاصل ہو جائے، کوئی مقام حاصل ہو جائے، اسی کے لیے تو لوگ لاکھوں کروڑوں خرچ بھی کرتے ہیں. کوئی سیٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی یا پروونشل اسمبلی کی حاصل ہو جائے، کچھ تو ہو، دوسروں سے برتر نظر آؤں، وی آئی پی اسٹیٹس مجھے ملے. اب یہ ایک اندر ہے، ارج ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کیا سے کیا نہیں کرتا. یہ ساری بیماریاں ہیں، حسد، تعصبات، تکبر، عجب. یہ روگ جب تک اندر رہیں گے، ہدایت منکشف بھی ہو جائے گی، آپ چل نہیں سکیں گے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ان بیماریوں کا علاج بھی ہے قرآن. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، رب کی طرف سے پیغام اور نصیحت، وعظ، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ. اور باطنی امراض کا علاج و شفاء لما فی الصدور وہدن، اور اس کامیابی کے لیے جو ہدایت درکار ہے، کامل ہدایت ہے اس قرآن میں جو اصل کامیابی ہے. ورحمت، اور رحمت ہے یہ پھر ان کے لیے جو اہل ایمان ہیں، جو اس کے قدردان ہیں، جو اس کا حق ادا کرتے. آخرت میں جنت میں داخلے کے لیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کے بل پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت بھی شامل حال نہ ہو. رحمت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا ذریعہ یہ قرآن ہے. اس کے ساتھ تمہارا رویہ درست ہو، اس کے حقوق کو ادا کرو، اس کا تمسک ہو، احتسام ہو جو مطلوب ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی ساتھ ہے تمہارے. چنانچہ جب اتنی عظیم شے حاصل ہو گئی تو فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی آپ فرما دیجئے یہ قرآن اللہ کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے، یعنی عظیم ترین مظہر. اس لیے کہ آگے الفاظ کیا آ رہے ہیں، فبذلک فلیفرحوا، فضل تو ہم پہ اور بھی بہت سے ہوئے ہیں، رحمتوں کی اور بھی بہت سی شکلیں ہیں. یہ وہ رحمت اور فضل ہے جس پر چاہیے کہ لوگ خوشی منائیں، جشن منائیں. یہ الفاظ صرف اور صرف قرآن کے لیے آئے ہیں. نعمتیں تو بہت ساری ہیں، اس نعمت کے بارے میں فرمایا اس پر لوگ خوشیاں منائیں، جشن منائیں، یہ شے حاصل ہو گئی. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی لوگ جمع کرتے ہیں، یہ کام کی چیزیں سنبھالو، یہ جمع کرو، یہ ایسٹ بناؤ، یہ کرو، حاصل کرنے کی اصل شے تمام چیزوں میں سب سے بہتر اعلی ترین یہ قرآن ہے. یہ جس کو مل گیا، ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ جس کو قرآن جیسی دولت عطا ہو گئی اور پھر اس نے یہ سمجھا کہ کسی اور کو کوئی بہتر نعمت اللہ کی ملی ہے، اس نے اس قرآن کی قدر نہیں پہچانی. ہوا خیر مما یجمعون، اب یہ ہے کہ اس سے استفادے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے. چنانچہ پوری نوع انسانی سے بھی خطاب ہے، ایمان بھی لاؤ اور اس کے ساتھ احتسام. سورہ نساء کی ایک آیت میں نے آپ کو سنائی، بالکل آخری حصے میں آئی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے بنی نوع انسان آ گئی ہے تمہارے پاس جو برہان ہے تمہارے رب کی جانب سے، دلیل، ایک واضح پیغام. ونورا مبینا، برہان من ربکم، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور نازل کر دیا ہم نے تمہاری جانب ایک نور، نور ہدایت جو بہت واضح روشن. یہ برہان اور نور مبین کیا ہے؟ یہ قرآن. اب کرنا کیا ہے؟ فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به، تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کا احتسام کریں، اس کو مضبوطی سے تھامیں. ہم ایمان تو لائے ہیں، لائے تو نہیں ہیں، ایک موروثی ایمان ہمیں حاصل ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، ایک عقیدہ سا ہے ہمارا، ایمان تو کسی اور شے کا نام ہے. یقین ہو کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، شہنشاہ ارض و سماوات کا، اور یہ واقعی میری سب سے بڑی ضرورت ہے، ہدایت، اور اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے بڑی نعمت یہ ہے، تو ہمارا رویہ پھر یہ ہوگا، پھر تو طرز عمل بہت مختلف، پھر تو اوڑھنا بچھونا یہ قرآن بن جائے گا. تو ایمان کے ساتھ اس کے بعد فرمایا واعتصموا به، جن لوگوں نے اس کے ساتھ احتسام کا معاملہ کیا، اس کو مضبوطی سے تھاما. اب اس تھامنے کے تقاضے کیا ہیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا کہ اس کو مضبوطی سے بغل میں دبا کے رکھو یہ تھامنا ہے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ جس زمانے میں لاہور ہی میں وہ سمٹ کانفرنس ہوئی تھی 1974، اسلامک سمٹ کانفرنس، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا لینڈ مارک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس موقع پر یہ آیت جو ہے بار بار کوٹ کی جا رہی تھی، اخبارات میں بھی آ رہی ہے، بیرونی جو بڑے بڑے سربراہان مملکت آ رہے ہیں ان کے لیے جو تہنیتی پیغامات ہیں اس میں بھی کوٹ کی جا رہی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اس لیے کہ سب اکٹھے ہو رہے تھے، سربراہوں کی کانفرنس تھی. تو ایک موقع پر ایک صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیے گئے، یہ کیا مطلب اس آیت کا، کون سی رسی ہے اللہ کی جس کو تھامنے کا حکم ہے؟ بے معنی بات ہے، معاذ اللہ. تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا، ترجمہ لفظی تو یہ ہوگا کہ اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھامو. مراد کیا ہے حبل اللہ؟ کیا ہے قرآن مجید کی تشریح؟ اصل میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری تھی اس کو واضح فرمانا، اس کی تبیین کرنا، اس کو بیان کرنا. وہ بے شمار احادیث ہیں جن میں صاف صاف فرمایا کہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. تو تھامنا کیسے ہے؟ چلو اس کی، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، تھامنا کیسے ہے اسے؟ کیا ہم نے کسی نے سوچا کہ تھامنا؟ حکم تو آیا اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، احتسام کا لفظی مطلب تو چمٹ جاؤ اس کے ساتھ. کیسے چمٹے؟ کیا کام ہم کریں گے کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا؟ یہ ہے کوشچن مارک. ایمان اور احتسام، یہ دو تقاضے یہاں پر اس آیت سے سامنے آ گئے. اس پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ احتسام. یہی مضمون سورہ آراف میں بھی آیا، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو کتاب کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں، اس کو تھامتے ہیں. تمسک، تو کیسے جڑنا ہے، کیسے تھامنا ہے؟ تو سب سے پہلی شرط، پہلا تقاضا تو ہے اس پر ایمان، اور ہم بڑے مطمئن ہیں ایمان ہمیں حاصل ہے. لیکن میں خود قرآن مجید سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بار بار کہا ہے اہل ایمان، ایمان لاؤ، وہ حقیقی ایمان لاؤ، ہو تو تم مسلمانوں کی صفوں میں. اور یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں، وہ جو جوق در جوق شامل ہو رہے تھے نا، جب دیکھا اسلام غالب ہو گیا ہے، بڑی قوت بن گیا، سردار قبیلہ جو ہے وہ ایمان لے آیا، پورا قبیلہ ساتھ مسلمان ہو گیا، کہنے کو تو ایمان لے آئے. لیکن ایک ایمان وہ تھا جو سابقون الاولون کا تھا، وہ 13 سالہ مکی دور اور اس کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے پہلے کے جو ادوار تھے، مشکل مراحل. ہمیں بھی مل گیا گھر بیٹھے موروثی طور پر. یہ خطاب ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ تغابن، یہ مدنی سورت ہے، اور اس مدنی سورتوں میں خطاب ہے ہی مسلمانوں سے. بار بار یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ بھی آئے ہیں، جہاں نہیں بھی آئے وہاں بھی خطاب مسلمانوں سے ہے، اس لیے کہ وہاں تخاطب تھا ہی مسلمانوں سے، ایک مسلمانوں کا معاشرہ تشکیل پا چکا ہے، اب ان سے خطاب ہو رہا ہے مدنی دور. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سورۃ تغابن میں فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا. تو اس ایمان کو بھی ہمیں واقعی یقینی ایمان بنانا ہے، وہ حقیقی ایمان، وہ یقین والا ایمان، دل گواہی دے رہا ہو. جب دل گواہی دے گا اور وہ یقین پیدا ہو جائے گا، تو ہمارا عمل بھی گواہی دے گا کہ واقعی ہم اس قرآن کو اللہ ہی کا کلام سمجھتے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہو رہا ہے. پھر ہمارے شب و روز گواہی دیں گے. چنانچہ یہ ہے سب سے پہلا تقاضا. اب احتسام کے حوالے سے اس کی تفصیل کیا ہے، کیسے قرآن کو تھامیں؟ خود قرآن مجید میں اہل ایمان اور وہ لوگ کے جو سچے حاملین قرآن ہیں، اللہ کی کتاب کے ماننے والے، ان کے لیے جو باتیں آئی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تقاضے ہیں کہ جو ہم اگر ان کو پورا کریں گے تو احتسام باللہ اور تمسک بالقرآن، جس کا حکم ہوا، اس کا کسی نہ کسی درجے میں حق ادا ہو سکے گا. مثلا ایمان کے بعد اب سب سے پہلی شے ہے کہ اس ہدایت نامے کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت ہو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے عطا تو سب کو ہوئی ہے، یہاں مراد کیا ہے؟ جو سچے قدردان ہیں. کتاب ہم نے عطا کی ہے اور واقعی سے وہ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں کتنی جتنا کہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ہے. صرف رمضان میں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایک قرآن پڑھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا وتلوہ حق تلاوتہ من آناء اللیل والنہار، اس کی تلاوت کیا کرو، اس کی تلاوت کا حق ادا کرو، دن رات اس کی تلاوت کرو. اس میں صحابہ کرام جو ٹاپ پر تھے اس معاملے میں تلاوت قرآن کے اعتبار سے، میں بتا چکا ہوں ان کا معمول کیا تھا، ایک ہفتے میں پورے قرآن کی تلاوت کی تکمیل قیام اللیل تہجد کی نماز میں. نماز تہجد میں روزانہ چار ساڑھے سوا چار ساڑھے چار پارے پڑھ کر ایک ہفتے میں مکمل کرنا، یہ تھا تلاوت کا حق. یہ معیار انہوں نے قائم کیا. چلیے ہم نیچے آ جائیں نیچے آ جائیں، لیکن یہ کہ روزانہ ایک پارا تو پڑھنے کی کوشش کریں. شروع کر دیں دو رکوعوں سے. تو تلاوت ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ پڑھ بھی رہے سمجھ بھی رہے، لیکن ہم کم سے کم تلاوت کا اہتمام اتنا تو شروع کریں، دو رکوع ایک چوتھائی پارا اس کو پھر بڑھائیں، لیکن راؤنڈ دائی اب. مطلوب تو یہ ہے کہ حق کے تلاوت ادا کیا جائے. اب اس میں بھی ایک حدیث بڑی پیاری ہے کہ الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررۃ، جو قرآن مجید کو پڑھنے کے ماہر ہیں، تجوید کے قواعد جانتے ہیں، ان کو رواں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ان کا مقام تو بڑے ہی باعزت فرشتوں کے ساتھ ہے. والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لہ اجران، وہ شخص کے جو قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اٹکتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اب اس کو احساس ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا مجھے حق ادا کرنا ہے، اب عمر کی اسٹیج میں ہے کہ اس کو سیکھ نہیں سکتا، اس عمر سے گزر چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس حکم پر عمل کرنے کی خاطر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے. بہرحال اس کا وہ جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتا ہے. لیکن اگر ہم اس ایج میں ہیں کہ ہم کہیں کہ ابھی ہم کوئی بڑی ایک اپرچونٹی نظر آئے تو آج ہی جرمن زبان سیکھنے بیٹھ جائیں گے، فرینچ زبان جو ہے ہمارے ہی ساتھی ہے، اس ملک سے جاتے ہیں اور وہاں کی زبانیں فرفر بولتے ہیں، جاب کی خاطر ایسے ملکوں میں بھی جائیں گے جس کی زبان کا نام بھی نہیں سنا ہوا اور وہاں جا کے وہ زبان بھی سیکھ لیں گے، تو ان کے لیے پھر وہ نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کس حال میں ہے، کس پوزیشن میں ہے. وہ کہے جی قرآن کو تو پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اس کو تو میں اٹک اٹک کے ہی پڑھوں گا اگر کبھی پڑھوں گا تو. یہ اب توہین ہے قرآن. تو باقی تلاوت قرآن، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وتلوہ حق تلاوتہ من آناء اللیل والنہار، رات اور دن تلاوت کرو، اس کا حق تلاوت ادا کرو. اس میں صرف ایک نقطے کا میں اضافہ کروں گا کہ ایک تلاوت ہے صرف ہدایت کے حصول کے لیے، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا قرآن کا پیغام میں نے سمجھ لیا، لیکن سمجھنا محض کافی نہیں ہے، اس کو جذب کرنا ہے اپنی شخصیت میں، بار بار پڑھو. اور اس سے بھی زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین، جو پہلی بات آئی ہے ایمان لاؤ. اب ہم کہیں گے ایمان تو ہے ہمارے پاس، کیسے لائیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، وہ والا ایمان یقین والا ایمان کہاں سے ملے گا؟ اس کا ذریعہ بھی تلاوت قرآن. جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے وہ ایمان اور یقین کی دولت ہاتھ آئے. اسی لیے صبح شام پڑھو، پیغام تو ہے ہی، اس پیغام کو تو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، لیکن یہ کہ پڑھ لیا سمجھ لیا، ایک دفعہ پڑھ لیا دو دفعہ پڑھ لیا بس سمجھ میں آ گیا، لہذا آئندہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس غلط فہمی کو بھی دور کر لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بڑھ کر کس کو سمجھ میں آیا ہوگا، ان کا معمول کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو تہائی رات کھڑے ہیں، مکی دور ابھی تھوڑا سا قرآن نازل ہوا، پھر بھی جو کتنا نازل ہوا اسی کو بار بار دہرا رہے ہیں، تو وہ ایمان و یقین جس کی جو اندر ہوگا تو ہمارے عمل میں تبدیلی آئے گی، اور ہم دینی تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے کچھ ہمت کریں گے اور کچھ مال اور جان کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ وہ جذبہ کہاں سے ملے گا؟ وہ تلاوت قرآن سے حاصل ہوگا۔ لہذا تلاوت تو ہمیں ہر دم کرنی ہے، اب اس سے اگلا درجہ ہے اس کو سمجھنے کا۔ کتاب ہدایت ہے، صرف کتاب مقدس نہیں ہے، اگر کتاب مقدس ہو جیسے ہندوؤں کے ہاں ہے، یہ ہماری مقدس کتاب ہے، یہ اشلوک ہے، مفہوم کچھ نہیں ہے، جنتر منتر الفاظ ہیں، بس یہ الفاظ پڑھ لو تبرک حاصل ہو جائے گا، یہ ہے کتاب ہدایت، اور اگر ہم نے اس کو سمجھا نہیں تو پھر ہدایت سے تو محروم ہے۔ اصل میں جس مقصد کے لیے حاصل ہوئی ہے اسی کے اندر ہم گویا کہ سب سے بڑی کوتاہی کر رہے ہیں۔ لہذا تمسک بالقرآن، اعتصام بالقرآن، اب اس کا اگلا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کو سمجھا جائے جیسے کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ سورۃ صاد کی ایک آیت ہے، اس حوالے سے بہت جامع ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کر دی ہے، اے نبی آپ کی جانب بہت بابرکت ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ لوگ اس کو اٹھا کر ریشمی جزدان میں لپیٹ کر طاق میں رکھ دیں اور طاق نسیان کی زینت بنا دیں، اس لیے نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، غوطہ زنی کریں اس کے مفہوم میں، تدبر، وَلِيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، سبق آموزی حاصل کریں، اس میسج کو سمجھیں وہ لوگ کے جو ہوش مند، جو ذرا بھی صاحب عقل ہیں، جنہیں اندازہ ہے کہ کتاب کس لیے نازل ہوئی، وہ اس کو سمجھیں۔ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ، کتاب ہدایت اصلاً تو عمل کے لیے ہے، لیکن عمل سے پہلے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے نا، معلوم تو ہو کہ کیا ہدایت ہے، کیا رہنمائی ہے، پھر چلیں گے اس پہ، منطقی بات ہے، منطقی ترتیب ہے۔ پہلے ہم نے اس کو اللہ کی کتاب مانا، پھر اس کو پڑھا، پھر اس کو سمجھا، اور اگر یہ ہماری زندگی میں رہنما کتاب ہے تو اصل آئی ہے ہماری زندگی کے لیے، عمل کے لیے۔ عمل کی بات بعد میں آئے گی، ابھی میں اس سے پہلے اس تیسرے مرحلے میں ہوں، فہم و تدبر، قرآن کو سمجھنا اور اس میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ دو الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے، ایک ہے تدبر اور ایک ہے تذکر، فہم قرآن کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن، لوگ اس قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، دو مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئی، یہ آیت جو ہے، اور پس منظر میں ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ وہ منافقین جو دین کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے سے ہچکچا رہے تھے، جب تقاضا آتا تھا کہ آؤ نکلو جہاد کے لیے، نکلو مال خرچ کرو، اب ان کی جان پہ بن جاتی تھی۔ تو ایسے مواقع پر جہاں ذکر منافقین کا ہوا وہاں ساتھ ہی کہا فلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اصل کمی ایمان کی ہے، ایمان کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے۔ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تو تدبر اور تذکر، فہم قرآن کے لیے خود قرآن مجید کی یہ دو اصطلاحات ہیں مستقل۔ اور کہا یہ جاتا ہے اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ تدبر کے اعتبار سے قرآن مجید انتہائی مشکل کتاب ہے، اور تذکر کے اعتبار سے قرآن مجید انتہائی آسان کتاب ہے. تذکر کیا ہے؟ قرآن کے اصل میسج کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس رستے پر ڈال دینا جو کامیابی کا راستہ، اس سے وہ ہدایت اخذ کرنا جو میری اور آپ کی اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے، ایمان، توحید، آخرت کا احساس، دین کے عملی تقاضے، رب ہم سے چاہتا کیا ہے، کس قسم کی زندگی گزارے. لیکن یہی کتاب اپنی جگہ علم و حکمت کا ایک بہت بڑا خزانہ بھی ہے. جیسے کہا گیا، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام کے تمام علوم اس قرآن کے اندر موجود ہیں، یہ تو لوگوں کی فہم اور سمجھ کا قصور ہے کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. یقیناً قرآن مجید میں اشارات موجود ہیں، تخلیق کائنات سے متعلق بھی، اب آپ کہیں گے ایسٹرونومی، جیولوجی، ان سب سے متعلق آپ کو اشارات مل جائیں گے، بایولوجی، زوالوجی، لیکن یہ اصل موضوع نہیں ہے اس قرآن کا. جو اشارہ ہے وہ اپنی جگہ بہت محکم ہے، اس علم کے حوالے سے اس کے اندر بڑی رہنمائی، وہ ایکزیم کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن قرآن اصل میں کتاب ہدایت ہے. تو چنانچہ علم و حکمت کا یہ بہت بڑا خزانہ ہے، فلسفیوں کے لیے بھی ان کی ذہنی تشفی کا سارا سامان، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل اسی میں ہے. وہ جو گتھیاں سلجھاتے رہتے ہیں خلد کی، خلد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، جو اقبال نے کہا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساری وسائل کا حل اور گتھیاں بھی اسی قرآن سے سلجھتی ہیں. وہ علم، وہ حکمت، اس کے موتی اور اس کے جواہر، اس کا بہت بڑا خزانہ ہے. اچھا، وہ ہر شخص کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے قرآن سے وہ فہم حاصل کر لینا جس کا تعلق اخروی نجات سے. اس کے اعتبار سے قرآن سب سے آسان کتاب. چنانچہ سورہ قبر میں فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت آموزی کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، اس میسج کے اعتبار سے انتہائی آسان بنا دیا، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے، اس سے فائدہ اٹھائے؟ چار مرتبہ ہے سورہ قمر میں. یہ ہر شخص پر لازم ہے، پڑھے لکھے شخص پر اس کے لیے کوشش کرنا. تو فہم قرآن کا یہ معاملہ جو ہے، اور میں اس وقت آج اسی نقطے پر بات ختم بھی کروں گا اور اسی پر زیادہ زور دے رہا ہوں، اس لیے کہ عمل کا معاملہ تو آگے آئے گا انشاءاللہ. اگر علم حاصل ہو رہا اور عمل نہ کر رہا ہو تو پھر وہ تو پھر نفاق کی طرف لے جانے والی بات ہے. لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے جو سٹیپس ہیں وہ تو ہمارے سامنے آنے چاہیے، اور اعتصام بالقرآن اور تمسک بالقرآن، جس کا تقاضا قرآن کرتا ہے، اس کے حوالے سے ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کا تو شعور ہونا چاہیے. اس کی کوشش تبھی ہوگی جب ہمیں اس کا شعور اور ادراک ہوگا. تو فہم قرآن، قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے تدبر قرآن، وہ ہر ایک کے کرنے کا معاملہ نہیں ہے. اقبال نے تو کہا تھا نا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، غوطہ زنی کرنا تدبر اصل میں اس کو کہتے ہیں. ایک ایک لفظ کے اندر، الفاظ کی ترتیب کے اندر، پھر قرآن مجید کے آیات کے اندر جو ضبط ہے، اس کے حوالے سے جو اس کے اندر حکمت کے اور دانائی کے بے شمار موتی اور جواہر موجود ہیں، ان کو اخذ کرنا، یہ ہے. کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا ہوگا، اس کی ضرورت ہے، اس سے علم کے اور دروازے کھلتے ہیں، اور فقہ کے بھی بہت سے مسئلے جو ہیں وہ اس سے وابستہ ہیں. لیکن ایک عام آدمی کی ضرورت کے اعتبار سے یہ قرآن جو ہے، تذکیر بالقرآن اور اسے تذکر کے حوالے سے انتہائی آسان. اس تدبر کے لیے جیسے علماء کہتے ہیں نا، 14 علوم کی ضرورت ہے جو شخص درس کے مسئلے پر بیٹھے. چنانچہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی جو کتابچہ ہے بہت بارکت الآرا والد محترم رحمہ اللہ کا، آپ کو معلوم ہے بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا اور بڑے بڑے علماء کرام نے اس کتاب کی افادیت کے حوالے سے جو تاثرات دی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہی بحث ہے۔ اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ تدبر جو ہے اس کے لیے شرائط بڑی کڑی ہے، عربی زبان کا گہرا علم، اور سچ ہی سی عربی نہیں بلکہ اس دور کی عربی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ ادب جاہلی جو ہے اس کا بھی مطالعہ ہو۔ اس زمانے میں جو ادب کا ہائیسٹ لیول ہوتا تھا وہ سبا معلقہ، وہ قصیدے، وہ شعراء۔ اب اس عربی کو وہاں تک جو ہے، وہاں تک پہنچانا اپنے نالج کو عربی زبان کے فہم کے اندر، پھر حدیث کے ذخیرے پر نظر ہو، اس لیے کہ قرآن مجید کی شرح جو ہے وہ حدیث ہے، اصول حدیث سے واقفیت ہو، صرف و نحو کی بات تو ہو چکی ہے، شان نزول کا معلوم ہو، مختلف آیات کے شان نزول کیا بیان ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ مبادیات جو ہیں اس کی بھی، فقہ کی، اصول فقہ کی بھی وہ بھی جانتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جانے گا تب تدبر قرآن کا حق ادا کر سکے گا کسی درجے میں۔ جن لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں وہ اصل میں تدبر کے پہلو سے ہیں، اکثر 50-50 جلدوں میں بھی جو ہیں وہ تفاسیر موجود ہیں، اور وہاں بھی انسان آپ دیکھیں گے کہ جو مفسر ہے بہت سے نکات پر، بہت سی آیات کی وضاحت میں بالآخر یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک تو ہم سمجھ پائے ہیں، اس سے آگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ہر دور میں اس کے اندر سے نئے نئے حکمت کے موتی برآمد ہوتے رہیں گے، یہ بھی حضور نے فرمایا اور ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے نور ہدایت ہے۔ تو ایک ہدایت تو وہ ہے جو انسانوں کی اخروی نجات کے حوالے سے ہے، وہ تو اس کے اندر بالکل آسان، بہت واضح اور وہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن اور حکمت اور معرفت کے اعتبار سے بہت سے موتی ہیں جو برآمد ہوتے رہیں، قیامت تک مسلسل برآمد ہوتے رہیں۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ والد محترم اس کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے، یہ وہ سمندر ہے جس کا نہ تو آپ کوئی کنارہ ہے دوسرا کہ وہاں تک آپ پہنچ سکے، اور نہ ہی یہ ہے کہ اس کی گہرائی تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اتھا گہرائی، انلمیٹڈ۔ وہ سب بھی انلمیٹڈ ہے اور گہرائی بھی انلمیٹڈ۔ لیکن بہرحال جس پہلو سے قرآن اتنا آسان ہے، اور بار بار قرآن کہتا ہے آسان ہے اور پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اس لیول کا فہم تو ہم میں سے ہر شخص کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے جو سوچنے کی بات۔ نانچہ ایک عرب کے بدو کے لیے، کسان کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت تھی، اور وہ سمجھتا تھا یہ میرے لیے نازل ہوئی، اور بڑے سے بڑے فلاسفہ اور حکماء جو ہیں وہ بھی جب غور کرتے ہیں تو سارے مسئلے کا حل اسی میں ہے۔ علمی پیاس بجھتی ہے تو یہی پر بجھتی ہے۔ اقبال کا وہ شعر آپ نے سنا ہوگا کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ علامہ اقبال نے جس دور میں فلسفے کی تعلیم حاصل کی تھی، جرمنی اس کا گڑھ تھا، یورپ کے اندر بھی جرمنی جو ہے وہ اصل گڑھ تھا، وہاں جا کر تعلیم حاصل کی ہے، بڑے بڑے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے، ساری زندگی جو ہے وہ فلسفے کا مطالعہ کیا، اور آخری عمر میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سرحانے صرف قرآن ہوتا۔ اصل پیاس جو بجھی ہے وہ یہاں سے بجھی۔ تو وہ تدبر کے لیول پر بھی یہ کتاب اعلیٰ ترین ہے۔ تو فہم کے یہ دو لیولز ہیں، اس کا تفصیل سے میں نے تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اسی کی کوشش ہو رہی ہے یہاں پر۔ اس ادارے کے اندر آپ کو معلوم ہے خدمت قرآنی کا ادارہ، رجوع الی القرآن، لوگ پلٹے قرآن کی طرف، اس میں جہاں نشر و اشاعت کا ایک شعبہ ہے، سم و بصر کا شعبہ ہے، سب سے آپ واقف ہیں، مطبوعات ہیں، جرائد ہیں، کیسٹس ہیں، آڈیو ویڈیو سی ڈیز وغیرہ، وہاں لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے، اور وہ لیول جو ہے فہم کا جو آسان ترین ہے، اس تک رسائی کے لیے ایک کورس بھی یہاں پر تجویز کیا گیا، رجوع الی القرآن کورس۔ پڑھے لکھے لوگ جو گریجویشن کر چکے ہیں یا پوسٹ گریجویشن سے بھی آگے جا چکے ہیں، بہت سے لوگ ہیں اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، 20-25 سال جو ہیں انہوں نے دنیاوی علوم کے حصول میں لگا دیے، لیکن دینی علوم قرآن اس کے لیے کوئی وقت نہیں نکالا. اگر اللہ تعالیٰ انہیں احساس دے تو ایک کورس ایک سال کا بلکہ 9 مہینے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے، اس کو چھٹیوں کو الگ کر دیں. رجوع الی القرآن کورس، آپ میں سے اکثر لوگ متعارف ہیں، والد محترم بھی اس کی طرف خصوصی توجہ دلاتے تھے جب داخلے کا وقت آتا تھا. اس میں چونکہ اب داخلہ قریب ہے، باہر آپ کو مل جائے گا ہینڈ بل، اشتہارات بھی ہمارے جرائد کے اندر شائع ہو چکے ہیں. تو رجوع الی القرآن کورس شروع ہونے والا ہے جس میں بنیادی طور پر قرآن ہی پر فوکس ہے، لیکن قرآن کی زبان عربی، اس کے کچھ اصول سیکھیں، گرامر. ظاہر بات ہے کہ ایک سال میں عربی کے اوپر کمانڈ حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اس گرامر کو آپ، سٹرکچر کو زبان کے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک حد تک، کچھ وکیبلری بھی حاصل ہو جائے گی، پھر کچھ قرآن کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، تو اس سے ایک بیسک مہارت جو ہے وہ حاصل ہو گئی کہ آپ محنت ذرا کریں گے تو اس میں آگے سے آگے بڑھ سکتے. عربی گرامر ہے، تجوید ہے کہ ہم قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھ سکیں، اس کے اصول ہمیں معلوم ہو اور ان اصولوں کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ. قرآن کو پڑھتے ہوئے بہت سی غلطیاں ہم ایسی کر جاتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے لحن جلی، حرام غلطی، جس سے مفہوم کچھ سے کچھ ہو جاتا اور بالکل بدل جاتا ہے. چنانچہ وہ تو پھر اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا قرآن کی توہین بھی بن جاتی ہے، اور الٹا جو ہے وہ اس پر انسان جو ہے اللہ کی طرف سے صدا کا مستحق بن جائے گا، کیا کر دیا اس کو اللہ کے کلام کو. تو تجوید، اس کے بھی بنیادی قواعد، وہ بھی اس کورس کا حصہ ہے. پھر حدیث کا بھی ایک حصہ اس میں شامل ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی اصل شرح، اصل تفسیر ہی حدیث ہے، کچھ نہ کچھ فقہ کا تعارف بھی ہے. یہ ایک کورس بنیادی بڑا ابتدائی قسم کا یہ ہے کہ جو اب شروع ہونے والا ہے، اور آپ کو اس کا پروسپیکٹس بھی باہر آپ کو مل جائے گا سٹالز. کلیت القرآن میں بھی داخلے شروع ہونے والے ہیں، کہ جو قرآن کالج تھا پہلے اور اب وہاں پر درس سے نظامی جو ہے اس کی تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول اور کالج کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا گیا. 8ویں پاس بچے جو ہیں وہاں داخل ہوں گے اور درس نظامی کی بھی تکمیل کریں گے انشاءاللہ، ایک پورے اسی نظم کے ساتھ کی جیسے کہ مدارس میں ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ کوشش کی جائے گی کہ انہیں میٹرک اور ایف اے اور بی اے ان مراحل سے بھی گزارا جائے. تو یہ ہے کہ جو مختلف نصاب ہیں، یہ جو ایک خلیج حائل ہو چکی ہے کہ ایک طرف صرف دنیاوی تعلیم ہے، کالج یونیورسٹی، اس میں اسلامیات کا مضمون ہے تو بس ایسے ہی برائے نام، اس کو سمجھا بھی جاتا ہے تبرک کے لیے ہی ہے، کوئی توجہ نہیں اس کی طرف، نہ پڑھانے والوں کی نہ پڑھنے والوں کی. اور دوسری طرف جو ہے وہ مدارس کا نظام ہے، تو وہاں پہ دینی تعلیم ہے، لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم، وہ بھی اکثر وہاں پر موجود نہیں ہے. اس کو برج کرنے کی ضرورت ہے. اسی برج کرنے کے حوالے سے علامہ اقبال نے بھی کوشش کی تھی، مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کوشش کی تھی. اسی کوشش کا ایک منظر جو ہے وہ یہاں پر یہ ایک سالہ رجوع الی القرآن کورس. اس سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. بہرکیف یہ مضمون ابھی چلے گا، ابھی ہم پہنچے ہیں اعتصام بالقرآن کے تقاضے، اس پر ایمان جیسے کہ ہونا چاہیے، نمبر 2 اس کی تلاوت جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، نمبر 3 فہم و تدبر. اس میں 2 لیول ہیں، ہر شخص پر جو لازم ہے وہ تذکر کا لیول ہے. والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عربی زبان کی تھوڑی سی شدت بھی ہو تو وہ تذکر والا لیول آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے. آپ قرآن کو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو وہ میسج، اصل میسج جو ہے ہدایت والا، وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. تفصیلات کیا ہیں، فقہی تفصیلات کیا ہیں، علمی بحثیں کیا ہیں، دقیق علمی بحثیں، وہ چھوڑ دیجیے علماء کو. حکمت و معرفت کے خزانے، ان کو برآمد کرنا، رب سے توفیق دے تو لگائیے، 8-10-12 سال دینی تعلیم حاصل کریں، پھر اس میدان میں بھی آئیں. لیکن یہ ہے کہ وہ تو پھر بعد کی بات ہے، یہ بنیادی کام تو ہر شخص کر سکتا ہے تذکر کے لیول پر. اور وہ بڑی آسانی سے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. اقبال کا شاید وہ شعر بھی تب سمجھ میں آئے گا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، ذرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. وہ جو تاثیر ہے کہ قرآن کو سنتے ہوئے براہ راست ہم مفہوم سمجھتے چلے جائیں، اس کا کوئی پیرلل نہیں. ترجمے سے آپ کو رہنمائی تو مل جائے گی لیکن وہ تاثیر نہیں ملے گی. تو یہ ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے. اور اس کے بعد آگے آئے گا مرحلہ کہ یہاں پر تقاضے پورے نہیں ہو گئے بلکہ اس سے آگے ہے اصل بات. کتاب ہدایت وہ عملی رہنمائی ہے، زندگی کس طور سے گزارنی ہے، افراد کو کس انداز سے دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور معاملات کیسے کرنے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، اور پھر اجتماعی سطح پر قرآن مجید کے تقاضے کیا ہیں نظام کی سطح پر. یہ انشاءاللہ وہ ہے جس پر گفتگو آئندہ ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.